بسم الله الرحمن الرحيم باب النجار نجار کہتے ہیں بڑھئی بڑھئی کا معنی جو لکڑی کا کام کرے وہ نجار ہے ستھار گویا مختلف پیشوں میں ایک پیشہ بڑھئی کا پیشہ ہے اور بڑھئی کا پیشہ جب جائز چیزوں کے لیے ہو تو وہ جائز ہے اور اس کی آمدنی حلال ہوتی ہے اور یہ پیشہ بھی جائز چیزوں کے بنانے کے اندر حلال سمجھا جاتا ہے تو اس پیشے کی مشروعیت بتلانے کے لیے یہ باب امام نے یہاں پر قائم کیا ہے جی یہ ابو حازم سلمہ ابن دینار فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں منبر کے متعلق سوال کرنے کے لیے کہ منبر مبارک کس طریقے سے بنا تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ چند لوگ جو آئے سب تابعین اور وہ آئے تھے صحابی حضرت سہل ابن سعد کے پاس کہ منبر کے متعلق سوال کرو. وجہ اس کی یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں آخری انتقال فرمانے والے صحابی حضرت سہل ابن سعد ہے. گویا مدینہ میں یہی آخری رہ گئے تھے, اسی لیے ظاہر ہے کہ بعد والے لوگ انہی سے رجوع کریں گے, پوچھیں گے کہ حضرت مسجد نبوی شریف کا جو منبر بنا تھا کس طرح بنا تھا, کیا اس کی تاریخ تھی, کیا اس کا پس منظر تھا, وہ آپ ہمیں بتلائیے. تو چونکہ یہ سہل رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر آخری صحابی تھے, اسی لیے ان کو لوگ دریافت کرنے کے لیے آئے. تو انہوں نے مسجد نبوی شریف کے منبر کی داستان سنائی کہ کس طرح یہ منبر تیار ہوا. فقال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى فلانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی طرف خبر بھیجی. یہ عورت عائشہ انصاریہ ہے, یہ انصار سے تعلق رکھنے والی عورت ہے اور ان کا نام بھی حضرت عائشہ ہے. ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر بھیجی، قد سماها سهل، حضرت سہل نے اس عورت کا نام بھی لیا تھا. لیکن یہ ابو حازم بھول گئے کہ یہ کون عورت ہے، نام کیا تھا اس کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہلوانے کا مقصد کیا تھا؟ ان موری غلام کی ان نجار، کہ اپنے نجار غلام کو حکم دو. دراصل یہ حضرت عائشہ جو انصاریہ تھی ان کا ایک غلام تھا میمون نام کا، آزاد کردہ غلام تھا. یہ حضرت عائشہ کا غلام میمون بڑے تھا، نجار تھا اور بڑا اچھا نجار تھا، ماہر آدمی تھا اپنے فن کا. تو کہا، اطلاع بھیجی کہ عائشہ اپنے غلام نجار بڑھئی کو حکم دو، یا عمل لی اعوادا، کہ میرے لیے چند لکڑیاں بناوے. لکڑی بنانے کا مطلب چند لکڑیاں جوڑ جوڑ کر کے منبر بناوے. یہ خبر بھیجی، اجلس علیہن، تاکہ میں ان لکڑیوں کے اوپر بیٹھوں، تاکہ میں ان لکڑیوں پر یعنی لکڑیوں کو جوڑ کر بنائے گئے منبر کے اوپر میں بیٹھوں. اذا کلمت، جب کہ میں ان سے کلام کروں، یعنی کوئی واعظ کرنا ہو، کوئی نصیحت کرنا ہو، خطبہ دینا ہو، تو اس کے اوپر بیٹھ کر کے خطبہ دوں، واعظ کروں، نصیحت کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جمعہ، عیدین کا خطبہ منبر شریف پر کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے، عام معمول تھا. لیکن کبھی کبھی بیٹھ کر کے بھی حضور نے خطبہ دیا، بیان فرمایا. تو اس حدیث شریف سے صراحتاً یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پر بیٹھ کر کے بھی آپ نے بیان دیا، آپ نے خطبہ دیا، یہ صراحتاً ثابت ہوا. تو عام معمول تو کھڑے ہونے کا تھا، خاص طور پر جمعہ اور عیدین، لیکن کبھی آپ نے بیٹھ کر کے بھی واعظ فرمایا، بیان فرمایا. فَأَمَرَتْ هُ يَعْمَلُهَا، تو اس عورت عائشہ انصاریہ نے اپنے آزاد کردہ غلام نجار میمون کو حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر مبارک بناوے. من طرفاء الغابۃ، گابا کے درخت سے، گابا کے درخت سے. گابا کا ایک معنی ہوتا ہے جگہ کا نام. کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک علاقہ تھا اس زمانے کے اندر، اس پورے علاقے کو گابا کہا جاتا تھا. یوں بھی کہتے ہیں کہ حجاز مقدس کے اندر ایک علاقہ تھا، اس کو غابہ کہا جاتا تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک علاقہ تھا اور اس علاقے کو غابہ کہا جاتا تھا، اور اس کو غابہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہاں درختوں کی کثرت تھی، اس قدر درخت تھے کہ ایک دوسرے کے قریب قریب، ایک دوسروں کو ملے ملے گھنے درخت تھے، یعنی جنگل کی طرح ایک دوسرے سے ملے ملے گھنے درخت جنگل کی شکل میں تھے، اسی لیے اس کو غابہ کہا جاتا ہے۔ فَأَمَرَتْهُ، اس عورت نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ ممبر بناوے جنگل کے درخت میں سے، کہ جنگل کے درخت میں سے کوئی لکڑی تیار کرے اور اس لکڑی کے ذریعے ممبر شریف بناوے۔ ثم جاء بها، پھر وہ ممبر لے آوے، یعنی وہ غلام ممبر تیار کرے اور اپنی مالکہ حضرت عائشہ کے پاس لے آیا، یعنی اس غلام نے محنت کی، ممبر تین درجے والا تیار کیا، تین درجے تھے اس کے، اور تیار کر کے اپنی مالکہ حضرت عائشہ کے پاس وہ ممبر لے کر کے آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عائشہ نے وہ ممبر بھیج دیا۔ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا، تو عائشہ نے وہ ممبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیج دیا۔ فَأَمَرَ بِهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ممبر کے لیے حکم دیا۔ فَوُزِعَتْ، مسجد شریف میں وہ رکھ دیا گیا۔ فَجَلَسَ عَلَيْهِ، حضور اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے اور حضور نے جو ہے بیان دیا، وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی۔ بس یہ روایت تو اسی لیے لائے کہ حضرت عائشہ انصاریہ کا ایک بڑئی تھا، اس بڑئی کے پاس ممبر بنوانے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو خبر دی، کہلوایا۔ معلوم ہوا کہ بڑئی کا پیشہ جائز ہے، اگر یہ پیشہ جائز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بڑئی کو ممبر بنانے کا آرڈر نہ دیتے۔ لیکن اس سے صراحتاً معلوم ہو گیا کہ جائز چیز، جائز کام بڑئی کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے منقول ہے کہ ایک انصاری عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں آپ کے لیے کوئی چیز تیار کرواؤں جس کے اوپر آپ بیٹھا کرے، یعنی بیان کے لیے، خطبے کے لیے، وعظ نصیحت کے لیے آپ بیٹھا کرے، ایسی کوئی چیز آپ کے لیے بنواؤں کیا؟ یہ اس عائشہ انصاریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی، عرض کیا. اب اوپر والی روایت سے بظاہر تعارض ہو گیا، اسی لیے کہ اوپر والی روایت میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہلوا بھیجا کہ تو تیرے غلام کو، کہ نجار غلام کو، کہ میرے لیے لکڑیاں جوڑ کے منبر تیار کرے. اور اس روایت میں کیا آیا کہ حضرت عائشہ انصاریہ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ حضور، میں آپ کے لیے کوئی منبر وغیرہ بنواؤں. اب حل سمجھے دونوں کے درمیان میں، اصل درخواست کی حضرت عائشہ انصاریہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، وعظ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں اور کھڑے کھڑے حضور کرتے ہیں، تو مجھے حضور کے لیے کوئی چیز بنوانی چاہیے تاکہ اس کے اوپر حضور اطمینان سے جلوہ افروز ہوں اور حضور اس پر بیٹھ کر کے بیان کریں، خطبہ دیں، نصیحت کریں. اس کے لیے مجھے کوئی چیز حضور کے لیے بنوانی چاہیے. تو خود اولاً حضرت عائشہ انصاریہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست پیش کی، اور ان کی درخواست اچھی اور مناسب تھی، حضور نے منظور فرما لی. عائشہ، بہت اچھی بات ہے، بناؤ ہمارے لیے منبر، اس پر بیٹھ کر خطبہ دیں گے، اس پر بیٹھ کے وعظ نصیحت کریں گے، بنواؤ. تو اول درخواست کی حضرت عائشہ. پھر وقت کافی گزر گیا، ابھی منبر بن کے آیا ہی نہیں، کب سے بات ہو گئی تھی. تو پھر حضور نے ان کو خبر بھیجی کہ ارے عائشہ، تمہارے غلام کو وہ کہلوایا تھا کہ غلام تمہارا بڑے ہی منبر بناوے، کیا ہوا، کب سے کہلوایا، اب تک بن کے نہیں آیا؟ تو یہ دوسری روایت، یہ پہلے ہے، یعنی پہلے حضرت عائشہ انصاریہ نے درخواست کی، حضور نے منظور فرما لی. پھر لمبے زمانے تک وہاں سے کوئی قلعہ نہیں آئی اور بن کے آیا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ انصاریہ کو کہلوایا، کیا ہوا، وہ منبر اب تک آیا نہیں بن کر کے؟ سمجھ میں آ گئی تطبیق دونوں روایت میں؟ اس طرح دونوں میں تطبیق ہو جائے گی. فَإِنَّ لِي غُلَامًا نَجَّارًا، عائشہ نے کہلوایا کہ میرے پاس ایک غلام ہے جو بڑئی ہے. قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہلوایا، ان شیتی، تجھے بنوانا ہو تو بنوا، کوئی حرج نہیں. قال فعملت له المنبر، راوی کہتے ہیں کہ اس عورت نے حضور کے لیے منبر بنایا. عورت نے نہیں بنایا، غلام نے بنایا، لیکن عورت کے حکم سے بنایا، کہنے سے بنایا. فلما کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر کے اوپر بیٹھے، جو منبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا. تو جو منبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا، اس منبر کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے خطبہ دینے کے لیے، وعظ کرنے کے واسطے. اب इस मिंबर से पहले मामला किया था, एक खजूर का सूखा तना था जो मस्जिद नबवी में खड़ा किया गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको टेक लगा करके वास फरमाते थे, नसीहत फरमाते थे खड़े खड़े। लेकिन उस दरख्त खजूर के दरख्त का सूखा तना, उससे टेक लगाते, सहारा देते, हाथ मुबारक रखते, आपका बदन मुबारक उससे मस्त होता था और हुजूर खुतबा देते थे। अब कई दिनों तक हुजूर ने वो खजूर के सूखे तने से टेक लगाकर, हाथ लगाकर, सहारा लगाकर खुतबा दिया। और अचानक अब हुजूर मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले गए तो मौजिजा जाहिर हुआ कि वो खजूर का जो सूखा तना था वो जो है चिल्लाने लगा, फासाहतिन नखला, यानी जोर जोर से वो रोने लगा खजूर का तना, जैसे कि कोई बच्चा हो और उस बच्चे की पिटाई की जावे तो फिर वो कैसे जो है चिल्ला चिल्ला करके रोता है, इस तरीके से वो सूखा खजूर का तना रोने लगा। गोया ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा जाहिर हुआ कि एक खजूर के सूखे तने के अंदर से रोने की आवाज आने लगी। दूसरी रिवायतों के अल्फाज मिलाओ तो क्या माना करेंगे कि 10 माह की जो गाभन उठनी होती है, जब बच्चा देने का वक्त करीब आता है तो वो गाभन उठनी एक खास अंदाज से आवाज निकालती है, खास अंदाज से बिल बिलाती है। बिल्कुल इसी तरीके से उस सूखे तने में से आवाज आई कि 10 महीने की गाभन उठनी, अब बच्चा होने ही वाला है, तो विलादत के वक्त खास अंदाज से वो चिल्लाती है, रोने का एक अंदाज। तो उस सूखे दरख्त के तने में से रोने और चिल्लाने की आवाज 10 माह की गाभन उठनी की तरह आने लगी, बिल बिला करके। फिर अल्लती कान यख्तुब इंदहा, जिसके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, यानी उस पर हुजूर हाथ रखते थे, जसद अतहर उसको मस्त करता था। और अब हुजूर के अनवार बरकात वहाँ से दूर हो गए, जुदा हो गए, इसलिए उस तने के अंदर से रोने की आवाज आने लगी, रोने लगा वो तना। हत्ता कादत अंतन शक्का, करीब था कि वो फट पड़े, यानी इतना रोने लगा, इतना रोने लगा कि करीब था कि वो फट पड़े। और पूरी मस्जिद शरीफ में लोगों ने सुना, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ हुजूर रोने की आवाज सुन रहे, मस्जिद में जितने लोग मौजूद थे सब ने उस रोने की आवाज सुनी। فنزل النبي صلى الله عليه وسلم, نبي كريم صلى الله عليه وسلم منبر مبارك سے نیچے اترے, حتى اخذها, حضور نے اس سوکھے تنے کو پکڑ لیا, فضمها الیہ, حضور نے اس تنے کو اپنے سے ملا لیا, اپنے سینے سے, अपने जसद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मिला लिया। फजम्मा इलैहि फजअलत तइन्नु अनीनस सबी, तो बच्चे की तरह आह आह करने लगा, यानी बच्चा जो है जब जोर से रोता है फिर धीरे धीरे उसका रोना खत्म होता है तो हिचकियां आने लगती है, उसको दुसुके लेने लगता है, तो हिचकियाँ आती है, दसुके लेने लगता है। इस तरह जो है उस दरख्त के तने के अंदर हुआ। کہ پہلے زور سے رویا 10 مہینے کی گابن اٹھنی کی طرح، پھر رونا کم ہوا تو اخیر کے اندر جیسے کہ بچہ اخیر میں ہچکیاں لیتا ہے، اس کو لچکے آتے ہیں، اس طریقے سے اس کو خاص آواز نکلنے لگی، الذی یسکت، یعنی جس بچے کو سمجھا بجھا کر خاموش کیا جاتا ہے، اس طرح جو ہے اس تنے میں سے آواز نکلنے لگی، حتی استقرت، یہاں تک کہ وہ تنا بالکل خاموش ہو گیا، بالکل چپ ہو گیا، رونے کی آواز بالکل لیا بند ہو گئی، یہ ہو گیا۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات جو اس کو مل رہے تھے اس سے محرومی ہو گئی، کا جس طرح بچے کو ماں تھپکی دیتی ہے، تھپکی، بیٹا چپ ہو جا، بیٹا چپ ہو جا، پھر دھیرے دھیرے رونے کی آواز دھیمی ہوتی ہے اور اخیر میں سسکیاں نکلتی ہے، اس طرح اس تنے کے اندر سے سسکیاں نکلنے لگی اور جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ قال، اب یہ قال کے فاعل کون؟ تو بعض حضرات تو یوں کہتے ہیں کہ یہ کسی راوی کا کلام ہے قال، اور بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے آگے والا جملہ، فبکت، کیوں تنا اس لیے رویا، علامہ کانت تسمع من الذکری، کہ پہلے وہ ذکر خطبہ کی بات سنتا تھا اور اب اس کو محرومی ہو گئی، اس کے اوپر یہ تنا رونے لگا، بلبلانے لگا اور جو ہے شور کرنے لگا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سینے سے لگا لیا تو اس کو اختیار دیا، تو اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا پسند کرتا ہوں، تو پھر اس کو زمین میں وہیں پر دفن کرا دیا، یعنی مسجد نبوی ہی میں اس کو دفن کر دیا گیا۔ اس وقت جہاں استوانۂ حنانہ ہے، یہ وہ جگہ ہے، مسجد نبوی شریف میں 8 ستون متبرک اور یادگار ہے، اس میں سے ایک ستون کا نام ہے حنانہ، استوانۂ حنانہ، تو یہ جہاں استوانۂ حنانہ ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ کھجور کا سوکھا تنا تھا اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں پر دفن کروا دیا۔ باقی روایات حدیث سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جہاں منبر شریف ہے، حضور کے زمانے کے اندر بھی منبر شریف تقریباً وہی تھا، اور جہاں استوانۂ حنانہ ہے وہاں پر اس تنے کو دفن کر دیا گیا۔ امام علی مقام تو یہ روایت اس لیے لائے ہیں تاکہ بتلاوے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے کو منبر بنانے کا کام سونپا، معلوم ہوا کہ یہ پیشہ جائز چیزوں میں جائز ہے۔ یہ تو ہر پیشے کے لیے قانون ہے کہ تم جو کام کرو وہ جائز کام کرو، ہر پیشے والوں کے لیے یہ حکم ہے۔ جی ترجمہ سمجھو، پہلے ترجمۃ الباب کا، امام، امام کا مطلب دینی اعتبار سے جو پیشوا ہوئے، نمبر دو، حکومت کے اعتبار سے جو پیشوا ہوئے، دینی پیشوا، حکومت کے اعتبار سے جو بھی پیشوا ہو اس کو بذات خود اپنی ضروریات کا سامان خریدنا کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، حکومت کا ذمہ دار ہو یا دینی اعتبار سے ذمہ دار ہو، اپنی ضروریات کی چیز بذات خود خریدنا کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی حکومت کا ذمہ دار، دین کا ذمہ دار اگر اپنی ضروریات کی چیز خریدنے کے لیے نکل جائے تو اس کے اوپر جو ہے کوئی آر نہیں لگا سکتا، عیب نہیں لگا سکتا، ارے آپ تو مفتی اعظم ہو کر آج ٹماٹر لینے آئے، ارے آپ تو گورنر صاحب ہو کر کے آج آلو لینے آئے بازار میں، تو اس میں کوئی آر نہیں، یہ کوئی مروت کے خلاف نہیں ہے کہ آدمی اپنی ضروریات کی چیز خود خریدنے کے لیے نکلے۔ دوسری بات سمجھو، اس میں تواضع ہے کہ اتنا بڑا دینی منصب، دنیاوی حکومت کا منصب ہونے کے باوجود آدمی خود اپنی ضروریات کے لیے جاوے، یہ تواضع ہے، اور تواضع تو اپنانے کی چیز ہے۔ نمبر تین، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینی اعتبار سے بھی امیر تھے، حکومتی اعتبار سے بھی امیر تھے، لیکن حضور اپنی ضروریات کی چیز خود خریدتے تھے، اسی لیے اس میں اتباع سنت بھی ہے کہ کئی مرتبہ اپنی ضروریات کی چیز خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی۔ تو اگر امیر صاحب، دینی ذمہ دار، قاضی صاحب، مفتی صاحب اگر اپنی ضروریات کا سامان خود خریدنے کے لیے جائیں گے تو اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہے۔ چوتھی بات سمجھو، صحابہ کرام، تابعین عظام، صلحاء امت اپنی ضروریات کا سامان بہت سی مرتبہ خود خریدتے تھے، تو یہ سلف صالحین کی اقتداء بھی ہو جائے گی، سلف صالحین کی تقلید بھی ہو جائے گی کہ اپنی ضروریات کی چیز خود خریدنے کے لیے جاوے۔ چوتھی بات سمجھو، مقتدا لوگ خود کو ممتاز نہ سمجھے، کہ جو مقتدا لوگ ہوتے ہیں یعنی دینی اعتبار سے جن کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہوا ہوتا ہے، وہ مقتدا قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو ممتاز اور الگ تھلگ نہ سمجھے کہ ہمارا مقام مرتبہ تو بہت اونچا ہے، بلکہ وہ عام لوگوں کی طرح رہے۔ پانچویں بات سمجھو، مقتدا لوگ خود کو مافوق الفطرت نہ سمجھے، مقتدا لوگ خود کو مافوق الفطرت نہ سمجھے کہ عام ایک انسانی زندگی ہے اس سے ہم بالا تر ہے، ایسا ہرگز نہ سمجھے خود کو۔ نمبر چھ، مقتدا لوگ لوگوں میں گل مل کر کے رہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ گل مل کر مخلوط رہنا چاہیے، اسی لیے کہ مقتدا لوگ امتیازی شان سے رہیں گے تو عجب پیدا ہوگا، کبر پیدا ہوگا، اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ مقتدا کیا ایک عام آدمی میں بھی عجب آ جاوے، ایک عام آدمی کے اندر بھی کبر آ جاوے، تو یہ جو ہے نامناسب چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ امیر اور مقتدا لوگ اگر بازار سے جا کر اپنی ضروریات کی کوئی چیز خریدیں گے تو یہ چیز کوئی عیب کی نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو ہے کوئی عیب لگایا جائے۔ ایک ساتواں اہم نقطہ سمجھو، مکہ کے مشرکین نے اور پچھلی امت کے مشرکین نے بھی انبیاء پر جو اعتراضات کیے بے جا اعتراضات، اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا، مالی حاضر رسول یا اکل الطعام و یمشی فی الاسواق، ارے اس رسول کو کیا ہو گیا، کھانا بھی کھاتے ہیں بازار بھی جاتے ہیں یہ تو. تو ان لوگوں نے نبوت کے لیے یوں سمجھا کہ نبی تو کوئی الگ تھلگ شخصیت ہو، ما فوق الفطرت کوئی شخصیت ہو، ایسا ان لوگوں نے سمجھا. اس لیے ان لوگوں نے نبی کے بارے میں اشکال کیا کہ نبی بازار میں کیوں جاتے ہیں، نبی کیوں خریداری کرنے جاتے ہیں، نبی کیوں جو ہے کھاتے پیتے ہیں. تو اس آیت کریمہ کے اندر ان کے اس غلط اعتراض کو نقل کر کے تردید کی گئی کہ بھائی نبی بھی ایک بشر ہے، ایک انسان ہے، انسان کو اپنی ضروریات لگی رہتی ہے، لہذا وہ اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے لیے جائے تو اس میں کون سے عیب کی بات ہے، کون سی برائی کی بات ہے. حضرت مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب کفایت المفتی جن کے فتاوی ہیں، جمعیت علماء ہند کے سب سے پہلے صدر، 1919 میں جب جمعیت قائم ہوئی وہ مدرسہ امینیہ میں پڑھاتے تھے، دلی میں ابھی بھی ہے مدرسہ امینیہ. سبق پڑھا کے گھر تشریف لے جاتے تو بازار سے گھر کا سودا خود خرید کر کے لے جاتے، حالانکہ جمعیت علماء ہند کے صدر تھے، غیر منقسم ہندوستان 1919 میں، اور اتنی عظیم جمعیت کے وہ صدر اور مفتی اعظم تھے اتنے بڑے، لیکن خود اپنے گھر کا سودا بازار سے خرید کے لے جاتے تھے. سبق کے بعد ایک دن حضرت تشریف لے گئے بازار سے تو دیکھا ایک دیہاتی آدمی امرود بیچ رہا ہے، اس کو پوچھا کیا بھاؤ ہے، اس نے کہا 2 آنے سیب. وہ حضرت کو پہچانتا نہیں تھا تو حضرت نے کہا کہ بھائی 1.5 آنا لگا، 2 آنے زیادہ ہے. تو کہا نہیں دینا ہے، 2 آنے میں ہی ملیں گے امرود. تو حضرت مفتی صاحب آگے چلے گئے. بعد میں آجو باجو جو سبزی والے بیٹھے تھے انہوں نے اس امرود والے کو کہا، ارے تجھے معلوم بھی ہے یہ کون تھے؟ تو کہا نہیں. کوئی گراہک ہوں گے آئے، ارے یہ تو وہی ہے مفتی کفایت اللہ صاحب، تو نے نام سنا ہوگا. کہاں یہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب. تو امرود والا پیچھے دوڑا، حضرت آئیے آئیے لے لیجئے، آئیے لے لیجئے. تو حضرت مفتی صاحب نے کیا فرمایا، اب تو نہیں لوں گا، اب تو اگر لوں گا تو پورے 2 آنے کے اندر لوں گا، اب 1.5 آنے میں نہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ اب جو تو مجھے 1.5 آنے میں دے گا وہ میری مفتیت اور میرے علم کی وجہ سے دے گا، اور جو ہے مجھے خدشہ ہے کہیں میں مصداق نہ بن جاؤں. ان الذین یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیت کے بدلے میں تھوڑا سا سمن مول لیتے ہیں، یعنی اب تو میری علمیت کی بنیاد پر بھاؤ کم کرے گا تو گویا کہ اللہ کی آیات، شریعت کا علم، دین کا علم اس کے بدلے کے اندر کم کرنا ہوا، اسی لیے اب مجھے 1.5 آنے میں گوارا نہیں ہے، اب اگر لوں گا تو پورے 2 آنے کے اندر لوں گا تاکہ دین بیچنا لازم نہ آئے. کتنا اعلیٰ درجے کا احتیاط ہوگا، اندازہ لگاؤ. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آگئی سری روایت، کہ حضور نے اونٹ خریدا حضرت عمر سے. حضور دینی اعتبار سے، حکومت کے اعتبار سے امیر تھے، لیکن بذات خود حضور نے اونٹ خریدا. نمبر دو، وشتر ابن عمر بنفسه، خود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی بذات خود اونٹ خریدا. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ بھی دینی اعتبار سے بہت بڑے پیشوا ہے، دینی اعتبار سے ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے، انہوں نے بذات خود اپنے لیے کوئی چیز خریدی. تو معلوم ہوا دینی اعتبار سے پیشوا یا حکومت کے اعتبار سے امیر بذات خود کوئی چیز خریدے کوئی معیوب نہیں ہے. جی حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مشرک آدمی بکری لے کر بیچنے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشرک آدمی سے بکری خریدی. حضور نے خود بکری خریدی، ابھی مشرک سے خریدی. معلوم ہے کہ مشرک سے خریدنا ایسی چیز کا جائز ہے. وشترى من جابر بعيرا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اونٹ بھی خریدا تھا. تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خریدنا بھی ثابت ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے جلیل القدر دینی پیشوا نے بھی بذات خود خریدی کی، یہ بھی ثابت ہو گیا. معلوم ہوا کہ کوئی دینی ذمہ دار، حکومتی امیر، وہ جو ہے خرید سکتے ہیں، جائز ہے ان کے واسطے. جی روایت پیچھے تفصیل سے گزر چکی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا ادھار، اور ادھاری کے بدلے میں اپنی دیرہ مبارک گروے میں رکھی، رہن رکھی آپ نے، اور یہ آپ کی ازواج کے لیے غلہ نہیں تھا، تو اس غلے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ نے ادھار غلہ خریدا اور آپ نے اپنی درع مبارک گروے میں رکھی. جی بابو شیرا ادوا والحمیر، اس ترجمۃ الباب کا خلاصہ یہ ہے کہ جانور اور گدھے کو خریدنا جائز ہے، تو خریدنا جائز ہے تو بیچنا بھی جائز ہے. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جانوروں کی خرید و فروخت جائز ہے، یہ پیشہ بھی کر سکتے ہیں. بھائی آپ کیا کام کرتے ہو؟ جانور خریدتا ہوں، جانور بیچتا ہوں، یہ میرا دھندہ ہے، یہ بھی ایک جائز پیشہ ہے. حلال کمائی کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے. دوسری ایک بات اس کے اندر سمجھ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ گدھا خریدنا معیوب چیز ہے، تو صراحتاً امام علی مقام ثابت کریں کہ گدھا خریدنا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، گدھا بھی خرید سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گدھے پر سواری بھی فرمائی، تو یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے. یہ تو چونکہ ہمارے محاورے کے اندر ایک چیز غلط چل پڑی ہے، ورنہ عربوں کے یہاں قدیم زمانے کے اندر گدھے استعمال ہوتے تھے، آج بھی استعمال ہوتے ہیں، لوگ سواری بھی کرتے ہیں اس کے اوپر، तो जानवर खरीदो, गधा खरीदो, बेचो, उसके ऊपर सवारी करो, ये सब जायज उम्र में से जी। अब इमाम ने एक मसला छेड़ दिया, खुद जवाब तो दिया नहीं, बहस छेड़ दी, तो तुम खुद फैसला करो। इस बहस का खुलासा समझो, वह इज़्तरा दाबतन, कोई आदमी कोई जानवर खरीदे, औ जमलन, या ऊंट खरीदे, वह अलैही, और वो खुद ऊंट या जानवर के ऊपर बैठा हुआ हो, खुद ऊंट या जानवर के ऊपर बैठा हुआ हो, हल यकूनु ज़ालिका कब्ज़न क़ब्ल अन यंज़िला, तो क्या ये कब्जा समझा जाएगा उतरने से पहले, यानी कि उतरे और बैठे, इससे बैठा हुआ है तो पहले नीचे उतर जावे, कब्जा करे, फिर बैठे, या बैठा ही हुआ है तो ये कब्जा समझा जाएगा कि समझा नहीं जाएगा। ये मसला खड़ा किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कि कोई आदमी जानवर खरीदे या ऊंट खरीदे और वो बजाते दे खुद उसके ऊपर बैठा हुआ हो, तो क्या ये कब्जा समझा जाएगा कि नहीं समझा जाएगा उतरने से पहले। अब ध्यान से इसकी हकीकत समझो, हजरत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि मनकूलात यानी जितनी चीज़ें ऐसी हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है, मनकुलात यानी जितनी चीज़ें ऐसी है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है, मनकुलात में बाये की जगह से वो चीज़ हट जा रही, तब मुश्तरी का कब्जा समझा जाएगा। मनकुलात यानी मनकुल चीज़ों में बाएं की जगह से जब वो चीज़ हट जा रही तब मुश्तरी का कब्जा समझा जाएगा, ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का मसला है। जैसे कि सूफी जी की हरी हरी शानदार कलम है, अब वो मैंने खरीद, अब उनकी जगह से वो कलम हट गई तो ये अब मेरा कब्जा समझा जाएगा। और या हजरत इमाम शाफी क्या फरमाते हैं, हिस्सी कब्जा करना ये जरूरी है, हिस्सी यानी उनके पास से हट गई वो चीज और मैंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, अब मेरा कब्जा समझा जाएगा कि मबी के ऊपर मेरा कब्जा हो गया। तो मनकूलात में अगर चीज़ बाये की जगह से हट जावे तब मुश्तरी का कब्जा समझा जाएगा, यानी हिस्सी कब्जा होना चाहिए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह यूं फरमाते हैं, तखलिया करना काफ़ी है, तखलिया करना काफ़ी है, मतलब समझो तखलिया का बाये मबी को इस तरह कर दे, बाये मबी को इस तरह कर दे कि मुश्तरी जब चाहे तब मबी पर कब्जा कर सकता है, बाये मबी को इस तरह कर देगा कि کہ مشتری جب چاہے تب مبیع پر قبضہ کر سکتا ہے، اور مشتری کے لیے قبضے میں کوئی مانع نہ رہے، مشتری کے لیے قبضے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، اس کو کہتے ہیں تخلیہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تخلیہ ہو جانے سے مشتری کا قبضہ سمجھا جائے گا۔ جیسے ایک باکس ہو، کباٹ، ڈبا ہو، اس میں کئی چیزیں رکھی ہوئی ہو، کسی باکس کے اندر متعدد چیزیں رکھی ہوئی ہو، مالک نے آپ کو چابی حوالے کر دی، بھائی آپ نے خریدا، لو چابی، چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی باکس، اب جب چاہے اس میں سے جو چاہے وہ چیز لے سکتے ہیں، کیونکہ چابی آپ کے پاس آ گئی، اندر مختلف چیزیں رکھی ہوئی، آپ جو چاہے جب چاہے تب اس میں سے چیز لے سکتے ہیں۔ بس یہ ہو گیا تخلیہ امام صاحب کے نزدیک، اور احناف کے نزدیک اتنا ہو جانا کافی ہے۔ یہ تخلیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کافی سمجھا جائے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہے اس مسئلے کے اندر۔ بہت سے لوگ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کو لڑواتے رہتے ہیں، غلط ہے، کئی مسائل کے اندر دونوں کا اتفاق ہے، اس مسئلے کے اندر بھی امام بخاری امام ابو حنیفہ کا ساتھ دیتے ہیں۔ البتہ سونا اور چاندی کی بیع ہو تو وہاں ایوزین یعنی مبیع اور ثمن، سونے اور چاندی کی بیع میں ایوزین یعنی مبیع اور ثمن دونوں ہاتھ در ہاتھ لینا ضروری ہے، کدھر یہ دیا ادھر سے وہ لیا، یہ ہاتھ در ہاتھ سونے اور چاندی کے اندر ضروری ہے۔ اس کی ایک مثال اور لو، آپ کسی کتب خانے میں گئے، کوئی کتاب دیکھنے کے لیے نکالی، دکاندار نے وہ کتاب نکال کر کے مشتری کے سامنے رکھ دی، دکاندار نے وہ کتاب نکال کر کے مشتری کے سامنے رکھ دی، مشتری نے اس کتاب کے اوپر ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن بائیں دکاندار نے وہ کتاب مشتری کے سامنے رکھ دی، کہا کہ یہ اتنے روپے کا، ٹھیک ہے لاؤ، ابھی تک مشتری نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تو ابھی ویسے ہی ہو۔ آپ کتب خانے میں گئے، کتاب دیکھنے مانگی، اس نے دکھائی، نکال کے آپ کے سامنے رکھ دی، آپ نے دیکھی اور کہا ٹھیک ہے منظور ہے، ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن یہ ویسے ہی ہو۔ لیکن اگر اس میں صورت یہ ہوتی کہ وہ کتاب کتب خانے والے کے گودام میں ہے، دکان میں نہیں ہے، گودام میں، اور گودام میں جو کتاب ہے، کہا کہ بھائی ہدایہ کا نسخہ، کون سا نسخہ، تو وہ حضرت لکھنوی کے حاشیے والا، اچھا ٹھیک ہے، کتنے پیسے میں، اتنے پیسے میں، ابھی وہ نسخہ گودام کے اندر ہے تو یہ قبضہ معتبر نہیں چونکہ سامنے نہیں آیا ہے، گودام کے اندر ہے، دکان میں آ جا رہے، سامنے رکھ دے رہے تو چاہے ہاتھ نہ لگائے تو وہ قبضہ معتبر سمجھا جائے گا، ہاتھ لگائے بغیر بھی تخلیہ ہو گیا، اسی لیے قبضہ معتبر سمجھا جائے گا۔ لیکن جو کتاب ابھی گودام کے اندر ہے وہ کتاب کے اوپر اس طریقے سے قبضہ معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ جانور کے متعلق بھی سمجھ لو، بیچنے والا سواری سے نیچے اترے اور اتر کر کے بائے کو حوالے کرے، اب جا کر کے بائے کا قبضہ ہو گیا اس جانور کے متعلق، کہ بھائی میں نے یہ جانور بیچ دیا، حالانکہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، میں اترو نیچے، اترے اور مشتری کو جانور حوالے کر دے، تو بھائی مشتری کا اس کے اوپر مکمل قبضہ کہا جائے گا۔ تو احناف کے یہاں تخلیہ کافی ہے، شوافی کے یہاں حصی قبضہ شرط ہے۔ یہ ہیں دونوں ائمہ کے درمیان میں بنیادی اختلاف۔ اب یہ اثر دیکھو جو امام بخاری اثر لائے، وقال ابن عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بعنیہ یعنی جملا صعبا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر میں ساتھ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر میں ساتھ میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پر سوار ہے، حضرت عمر بھی ایک اونٹ پر سوار ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ایک اونٹ پر، تینوں الگ الگ اونٹوں پر سوار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جس اونٹ پر سوار تھے وہ ذرا شرارتی اونٹ تھا، تیز کرار اونٹ تھا، بہت دوڑنے بھاگنے والا اونٹ تھا، اور وہ اونٹ بھی حضرت عمر ہی کا تھا۔ جو حضرت عبداللہ ابن عمر جس پر سوار تھے وہ اونٹ بھی حقیقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت کا تھا۔ اب حضرت یہ اونٹ آگے نکل رہا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے بھی آگے نکل جاتا تھا، تو صحابہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ ہمارا اونٹ پیچھے رہے، حضور کا اونٹ آگے رہے، حضور کی سواری آگے رہے، ہماری سواری پیچھے رہے۔ لیکن یہ اونٹ بڑا عجیب تھا، بہت تیز ترار سخت قسم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ عمر ایک کام کرو، یہ اونٹ مجھے بیچ دو، یہ اونٹ مجھے بیچ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کو کہ بھئی یہ اونٹ برابر کنٹرول میں رہتا نہیں، بہت دوڑتا ہے، بہت آگے نکلتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دو نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور آپ کے لیے ہدیہ ہے، میں آپ کو ہدیے میں یہ اونٹ پیش کرتا ہوں. اس نے فرمایا نہیں مجھے ہدیہ نہیں چاہیے، بیچو. پھر حضرت عمر نے بیع کر دی اس اونٹ کی. بس یہاں ترجمۃ الباب سے تو اتنا ربط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اونٹ خریدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ جانور کا خریدنا ثابت ہو گیا. اب دیکھو الفاظ، وقال ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا کہ یہ اونٹ مجھے بیچ دیجئے. کون سا اونٹ؟ جملن صعبن، جو تیز ترار اگرا مشکل اونٹ تھا، مجھے بیچ دو. بس ترجمۃ الباب ثابت ہو گئی. یہاں بات ادھوری ہے، جیسے آپ کو بتلایا کہ پہلے حضرت عمر نے ہدیے کی درخواست کی، اسے میں کہا دیا، پھر بیچ دیا. بیچ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو ہدیے میں دے دیا وہ اونٹ خرید کر کے. ابا جان سے خریدا اور صاحب زادے کو حضور نے وہ اونٹ ہدیے میں دے دیا کہ دیکھو عبداللہ ابن عمر، اب یہ اونٹ تمہارا ہو گیا، جیسے چاہے اس کو استعمال کرو اور اس کو جیسے چاہے اس طرح لے کر کے چلو، تم کو میں نے ہدیہ دے دیا. حضور نے ان کو وہ عنایت فرما دیا. جی آگے یہ روایت، روایت نمبر 2115 پر بھی یہ روایت ہے، 2115 پر، اس میں صراحت ہے، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے اندر تھا. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے اندر تھا. فکنت علی بکرین، بکر کے معنی تازہ جوان اونٹ، صعب اگرا، اور وہ تھا ابا جان حضرت عمر کا. سوار کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، اور تھا کس کا؟ حضرت عمر کا. فکان یغلبونی، وہ میرے اوپر غالب آ جاتا تھا، یعنی میرے کنٹرول میں نہیں رہتا تھا، یعنی سب سے آگے نکلتا تھا. فیض جرو ہو عمر ہو یا ردو ہو، حضرت عمر اس کو سپاڑے پھراتے تھے کہ پیچھے رہے، لیکن وہ جو ہے آگے ہی بڑھ جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمایا عمر بھیج دو یہ اونٹ مجھے. تو حضرت عمر کہنے لگے حضور آپ کے لیے ہدیہ ہے. ہوا لگا یا رسول اللہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں بیچو. تو پھر حضرت عمر نے وہ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عبداللہ ابن عمر، یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے، تصنع بہ ما شئت، جو چاہے کرو، یہ میں نے تم کو ہدیہ دے دیا. وہاں پوری وضاحت ہے روایت کے اندر.